أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. پاس ہماری تشکیق در وجود میں شروع ہو گئی تھی. چند مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں عرض ہو گئی تھی. عرض کیا تھا کہ یہ فصل پچھلی فصل کے ساتھ مرتبط ہے، چونکہ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں جو چیز موجود ہے وہ فقط وجود ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو واقعیت کو پر کرنے والا وجود ہے، یہ متعدد ہے یا واحد ہے؟ یعنی آیا عالم خارج میں کثرت موجود ہے یا وحدت موجود ہے؟ عرض کیا تھا اس میں مختلف نظریے سامنے آئے. عرفاء یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ فقط وجود خارج میں ہے اور وہ ہے، اور موجود بھی کیا ہے؟ واحد ہے. یعنی وجود بھی ایک ہے اور موجود بھی ایک ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات. باقی کیا ہیں؟ باقی مظاہر خداوند ہیں، مظہر ہیں خدا کے. دوسرا جو قول سامنے آیا وہ تھا محقق دوانی کا. وہ قائل تھے وحدت الوجود و کثرت الموجود. وہ کہتے ہیں وجود واحد ہے لیکن موجود کیا ہیں؟ کثیر ہیں. کیسے؟ وہ مشترک معنوی میں آپ کو تفصیل عرض کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وجود فقط خدا کی ذات ہے، باقی سب ماہیات ہیں، اور وہ ماہیات پر جو موجود ان کا اطلاق ہوتا ہے کس معنی میں ہے؟ منتسب الی الوجود. موجود کا معنی کیا ہے؟ منتسب ہے کس کی طرف؟ وجود کی طرف. نہ یہ کہ الانسان موجود، یعنی انسان جو کہ وجود رکھتا ہے. نہ، انسان وجود نہیں رکھتا، انسان ماہیت ہے اور موجود ہے. موجود ہونے کا کیا معنی ہے؟ انسان یعنی یہ منتسب ہے کس کی طرف؟ خدا کی طرف. بس وجود واحد ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور موجود کثیر ہیں، یعنی باقی ماہیات ممکنات جتنے بھی ہیں وہ کثیر ہیں. بس ایک وجود، ایک نظریہ جو سامنے آیا اصالت الوجود کے بعد، وہ کثرت وحدت الوجود و کثرت الموجود. تیسرا جو قول سامنے آیا وہ مشائین کا قول تھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ اس جہان خارج کو وجود نے پر کیا ہوا ہے، لیکن خارج میں کثرت ہی کثرت ہے، وحدت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے وجودات خارج میں ہیں وہ سب آپس میں متباین ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، متعدد ہے. کثرت خارج میں اصل ہے ہی نہیں ہے. پھر یہ انا وحدت، وحدت خارج میں نہیں ہے. پھر یہ وحدت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذہنی ہے، یعنی آپ مفہوم وجود سب پر اطلاق کرتے ہیں. اب یہ مفہوم وجود جو واحد آپ کے ذہن میں آتا ہے، احساس انسان یہ کرتا ہے کہ خارج میں شاید وحدت ہے، اس وجہ سے ذہن میں مفہوم وجود واحد آیا ہے. لیکن مشائن کہتے ہیں یہ مفہوم وجود جو آپ کے ذہن میں واحد آیا ہوا ہے، یہ ذہنی ہے، اعتباری ہے، کثرت پس خارجی نہیں ہے. بلکہ کثرت کیا ہے؟ وحدت جو ہے وہ خارجی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ذہنی ہے. مفہوم وجود فقط ذہن کے اندر ہے، خارج میں وحدت نہیں ہے. بس یہ کیا قائل ہیں؟ موجودات متباینہ کے، وجودات متباینہ کے، کثرت الوجود والموجود. وجودات بھی کثیر ہیں اور بالتبع جو ہیں وہ موجودات بھی کثیر ہو جائے. چوتھا نظریہ جو سامنے آیا کہ جو حکمت متعالیہ کا ہے اور ہم نے اس کتاب میں اس کو پڑھنا ہے، وہ ہے کہ خارج میں وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے. مشائن کی طرح نہیں ہے، کہ وہ کثرت کو تو حقیقی مان رہے تھے لیکن وحدت کو اعتباری مان رہے تھے، ذہنی مان رہے تھے. حکمت متعالیہ قائل ہے کہ یہاں پر خارج میں وحدت بھی حقیقی ہے اور کثرت بھی حقیقی ہے. کیسے؟ اس کے لیے چند مقدمات کی ضرورت ہے، مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھا خلاصہ فاصل جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا. یہ فاصل شروع ہو رہی ہے کس عنوان سے؟ حقیقت واحدت مشککہ، تشکیق. بحث ہماری تشکیق میں ہے. تشکیق اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں آپ کسی کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کوئی انسان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو سایہ ہے وہ انسان ہے، آپ آ کر اگر کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ مردد ہو جائے کہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے. مثلا آپ آ کے کہتے ہیں دور سے جو سایہ، آپ جو اعتقاد رکھتے ہو نا کہ وہ سایہ دور سے جو نظر آ رہا ہے وہ انسان ہے، بھائی انسان کے تو وہ سینگ ہی نہیں ہوتے، وہ دور سے تھوڑا بہت اس کے سر کے اوپر سے کچھ چیز نظر آ رہی ہے، تو انسان کے تو سینگ نہیں ہوتے. مثلا آپ نے اس طریقے سے اس کو بات کی، وہ شک میں پڑ گیا، اب شاید یہ انسان نہ ہو، پہلے اعتقاد رکھتا تھا لیکن اب کیا وہ شک میں پڑ گیا. اب یہاں پر جو آپ نے میرے اندر شک ڈالا ہے اس کو کہا جاتا ہے تشکیق، آپ نے شک ڈال دیا اندر. ایک چیز کو مبہم بنا دینا، ابہام پیدا کر دینا، شک ایجاد کر دینا، اس کو تشکیق کہتے ہیں. یہ لغوی اعتبار سے ہے، ہماری بحث میں تشکیق سے مراد یہ نہیں ہے. یہ دقت کے ساتھ اس کو ذہن میں ڈال لیں، خصوصاً خطاب میرا جو ان کے ساتھ ہے جو سن رہے ہیں، اور یہ اصطلاح پہلی دفعہ ہے ان کے لیے، کہ تشکیق ابھی سے ذہن میں ڈال لیں کہ فلسفے میں جب بھی لفظ سے تشکیق استعمال ہو اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے پس تشکیق سے؟ تشکیق پچھلے درس میں مقدمہ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ بحث علم منطق سے وارد ہوئی ہے، کہاں؟ علم فلسفہ میں. مناطقہ جب مفاہیم کی بحث میں وارد ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، وہ ایک مقام پر آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ مفہوم جب صدق کرتا ہے اپنے مصادیق کے اوپر، دو طرح کے ہیں. بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ جو مصداق پر تساوی کی صورت میں صدق کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں. مثلا مفہوم انسان جب زید، عمر، بکر، خالد کے اوپر اطلاق کرے گا، صدق کرے گا، تو مساوی ہے. یعنی انسان چونکہ حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے، یہ حیوانیت اور ناطقیت جس طریقے سے زید میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ عمر میں بھی پائی جاتی ہے، اور جتنی مقدار میں تسامحا عرض کرنا ہوا ہے، مقدار نہیں ہے حیوانیت اور انسانیت میں، فقط یہ کہ مطلب جو ہے وہ حسی ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے، یہ تعبیریں استعمال کر رہا ہوں. بس جس طریقے سے، جس مقدار میں حیوانیت اور ناطقیت زید کے اندر ہے، اسی طریقے سے باقی انسانوں کے اندر موجود ہے، تفاوت موجود نہیں ہے مفہوم انسان کا صدق کرنا مصادیق کے اوپر، نہ مساوی. جتنی جیسے وہ زید پر صدق کر رہا ہے اسی طریقے سے عمر پر، اسی طریقے سے خالد پر. اس کو کہتے ہیں یہ مفہوم متواتی ہے، درست؟ دوسرا جو مفہوم کی قسم ہے وہ مشکک ہے. یہ مفہوم کیا کہتا ہے؟ اس مفہوم مشکک کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ مفہوم ایسا ہے کہ جب یہ اپنے مصادیق پر صدق کرتا ہے تو تفاوت کے ساتھ صدق کرتا ہے، تساوی نہیں پائی جاتی. مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میرا باپ وجود رکھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں بھی وجود رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ الابو موجودن اور پھر کہتے ہیں انا موجود ہوں. اب یہاں پر مفہوم وجود جو اب کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے اور جو آپ کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے ان میں فرق پایا جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ کہ وجود باپ مقدم ہے اور وجود ابن مؤخر ہے. بس آپ کے اور والد کے وجود کے اندر تقدم و تاخر پایا جاتا ہے. بس یہ جو مفہوم وجود آپ پر صدق کر رہا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یعنی معنی میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے وہ والد پر صدق کر رہا ہے. بس مفہوم وجود جب اس پر صدق کرے گا والد پر, وہ مفہوم جب وجود صدق کرے گا وہاں پر تقدم پایا جاتا ہے اور آپ پر کیا ہے تاخر کی صورت میں صدق کر رہا ہوگا. یا مثلا مفہوم سفیدی, واضح تر مثال دیتا ہوں, یہ تو تھوڑی سی حصی مثال اتنی نہیں بنتی, حصی مثال یہ مسئلہ یہ لے لیں سفیدی کو. ایک مرتبہ آپ دیوار کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سفید ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے آپ اپنے لباس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سفید ہے. اب مفہوم سفیدی دیوار کے اوپر بھی صدق کر رہی ہے اور آپ کے لباس پر بھی صدق کر رہی ہے, لیکن اس میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے. کیوں؟ دیوار کی سفیدی شدید ہے اور آپ کے لباس کی سفیدی ضعیف ہے. درست ہے مفہوم سفیدی دونوں پر صدق کر رہی ہے لیکن شدت و ضعف کے ساتھ صدق کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے جیسے کہ انسان کے اندر تھا, انسان میں ایسا نہیں تھا کہ زید پر شدت کے ساتھ صدق کر رہی ہے اور عمر پر جو ہے وہ ضعف کے ساتھ صدق کر رہی نا, وہاں پہ مساوی تھا. لیکن یہاں پر شدت و ضعف پایا جاتا ہے, تقدم و تاخر پایا جاتا ہے. درست ہے؟ یہ جو تفاوت آتا ہے مفہوم کے صدق کرنے میں اس کو کہتے ہیں یہ مفہوم مشکک ہے. درست؟ مشکک ہے یعنی تفاوت پایا جاتا ہے. بس یہاں پر اصطلاحی معنی نہیں کرنا کہ مفہوم مشکک ہے یعنی ایسا مفہوم کہ جو کیا ہے وہ شک میں ڈال رہا ہے, نا شک میں نہیں ڈالتا. یعنی یہ متفاوت طور پر صدق کر رہا ہے نہ کہ متساوی طور پر. یہ جو منطق کے اندر تشکیق ذکر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تشکیق عامی, این کے ساتھ تشکیق عامی. یعنی یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ مفہوم سفیدی صدق کر رہی ہے دیوار کی سفیدی پر اور آپ کے لباس کی سفیدی پر اور ان کے درمیان تفاوت پایا جاتا ہے, یہاں پر تشکیق پائی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر تفاوت موجود ہے. اب یہ جو تشکیق ہے اس تشکیق کو کہتے ہیں تشکیق منطقی, اور تشکیق منطقی کی دوسری اصطلاح کیا ہے تشکیق عامی. تشکیق عامی کی ایک اور خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تشکیق عامی کے اندر جو اشتراک ہے اور امتیاز ہے یہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہیں. مثلا میں اس کو اور تھوڑا سا کھول کر بیان کر دوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے, کیونکہ یہ تشکیق اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی پوری فصل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, پھر فقط برہان سمجھانے کی ضرورت پڑے گی, مطالب جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دو چیزیں متفاوت کب ہوتی ہیں؟ کہ جب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا پایا جائے, امتیاز پایا جائے, تغایر پایا جائے, یعنی ایسی چیز کے جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. مثلا میں اور آپ ایک دوسرے سے جدا ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ماں بہل امتیاز رکھتے ہیں. یہ تعبیریں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ عبارت میں موجود ہیں. یہ ماں موصولہ ہے, ماں بہل امتیاز یعنی ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے امتیاز حاصل ہوتا ہے. یعنی میرے اندر ایک ایسی خصوصیت موجود ہے کہ جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے. وہ خصوصیت کہ جو میرے اندر تو ہے لیکن آپ کے اندر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ ماں بہل امتیاز ہے, یہ جدائی کا سبب بن رہی ہے, یہ امتیاز کا سبب بن رہی ہے. بات واضح ہے؟ لیکن ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں آپس میں مشترک بھی ہیں. مثلا یہی سفیدی کی جو آپ کو مثال دی ہے, دیوار کی سفیدی اور لباس کی سفیدی, یہ دونوں مشترک ہیں کس کے اندر؟ اصل سفیدی کے اندر. لیکن دو چیزیں ہیں. کیوں دو چیزیں ہیں؟ کیونکہ جو خصوصیت دیوار کی سفیدی میں پائی جاتی ہے وہ خصوصیت لباس کی سفیدی میں موجود نہیں. پس ایک ہی مفہوم کے دو مصداق جو پائے جاتے ہیں ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ چیز وہ خصوصیت کے جس کے اندر مشترک ہیں, اور ایک وہ خصوصیت کے جس کے اندر متفاوت ہیں متمایز ہیں. جو چیز وہ خصوصیت کے جو مشترک ہو اس کو عربی میں اور فلسفے میں کہا جاتا ہے ما بہل اشتراک, اور وہ خصوصیت کے جس کے ذریعے متمایز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اس کو کہتے ہیں ما بہل امتیاز. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تشکیک کے اندر, ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک. جب یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا اب آتے ہیں تشکیک عامی کی طرف. تشکیک عامی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ما بہل امتیاز غیر از ما بہل اشتراک ہوتا ہے. یعنی جس خصوصیت میں امتیاز حاصل ہے وہ خصوصیت غیر از اس خصوصیت کے ہے جس میں اشتراک حاصل ہے. یعنی جس نے عرض کیا تھا یہاں پر جو آپ کو مثال دی ہے کہ سفیدی یہ ما بہل اشتراک بنتی ہے لباس اور دیوار کے اندر, اصل سفیدی جو ہے, لیکن ان کے اندر امتیاز بھی پایا جاتا ہے. اب یہاں پر اشتراک جو ہے وہ اصل سفیدی کے اندر ہے, لیکن امتیاز کہاں پر ہے؟ امتیاز جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر ہے. امتیاز پایا جاتا ہے مثلا وہ دیوار والی سفیدی ہے, اور یہ کیوں سی سفیدی ہے؟ لباس والی سفیدی ہے. بس افتراق جو ہے وہ لباس اور دیوار موضوع بن رہا ہے افتراق کا, اور اشتراک کس کے اندر ہے؟ سفیدی کے اندر ہے. یہاں پر امتیاز غیر از اشتراک ہے. اشتراک کسی اور چیز میں ہوتا ہے اور امتیاز کسی اور چیز میں ہوتا ہے. جہاں پر امتیاز اور اشتراک آپس میں جدا ہو جائیں یا جدا ہوں وہاں پر کہا جاتا ہے یہاں پر تشکیک جو ہے وہ کیا ہے؟ منطقی ہے, یا اس کو کہا جاتا ہے تشکیک عامی. بس اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ تشکیک عامی یا تشکیک منطقی سے کیا مراد ہے, اس کی تعریف کریں, تو آپ یہ مطلب سمجھائیں گے کہ تشکیک عامی اس تشکیک کو کہا جاتا ہے جس میں ما بہل اشتراک غیر از ما بہل افتراق ہوتا ہے. یہ تشکیک عامی. فلسفے میں ہم کس تشکیک سے بارے میں بات کریں گے؟ کہتے ہیں یہ والی تشکیک ہماری مد نظر نہیں ہے, تشکیک منطقی فلسفے میں ذکر نہیں ہوتی. فلسفے میں کون سی تشکیک ذکر ہوتی ہے؟ تشکیک خاصی. تشکیک خاصی کی خصوصیت کیا ہے؟ تشکیک خاصی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر جہاں پر تشکیک خاصی موجود ہو وہاں پر خصوصیت ایک ہوتی ہے, اسی کے اندر مشترک بھی ہوتے ہیں, اسی کے اندر افتراق بھی ہوتا ہے. تشکیک عامی میں کیا تھا؟ دو خصوصیات تھیں, لہذا امتیاز پیدا ہو گیا. اشتراک کسی اور خصوصیت میں تھا, امتیاز کسی اور خصوصیت میں تھا. لیکن تشکیک خاصی کے جو فلسفے میں ذکر ہوتی ہے وہاں پر خصوصیت ایک ہی ہوتی ہے, حیثیت ایک ہی ہوتی ہے, لیکن حیثیت ایک ہی ہوتی ہے, اس اشتراک بھی اسی میں ہوتا ہے اور امتیاز بھی اسی میں ہوتا ہے. یہ تشکیک خاصی کہلاتی ہے. جہاں پر تشکیک خاصی پس کیا ہو گئی؟ جہاں پر ما بہل اشتراک عین ما بہل افتراق. افتراق اور اشتراق ایک ہی خصوصیت میں ہوں، ایک ہی چیز کے اندر پائے جاتے ہوں، وہاں پر تشکیق خاصی کہا جاتا ہے. مثال تاکہ مطلب واضح ہو جائے، عدد چار اور عدد پانچ، یہ ایک ہیں یا دو ہیں؟ مثال ساتھ ساتھ چلیں، عدد چار اور عدد پانچ یہ ایک ہیں یا دو ہیں؟
دو
ہیں. چار پانچ کا غیر ہے، کوئی بندہ بھی آ کر یہ نہیں کہتا چار یعنی پانچ، پانچ یعنی چار، چار چار ہے اور پانچ پانچ ہے. جدائی ان کی کہاں سے آیا ہے، کس وجہ سے ان کے اندر جدائی آئی ہے؟ آیا عدد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے چار کے اندر وہ پانچ بنا ہے، یا نہ خود عدد سبب بن رہا ہے کہ چار پانچ بن جائے؟ خود عدد، کیونکہ ایک عدد نہیں کہلاتا، عدد ساز ہے. درست؟ یہ جو چار پانچ چھ سات بنتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ 1 پلس 1 کرتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ 2، دو بنتا ہے. جب آپ 1 پلس 1 پلس 1 کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. نہ یہ کہ 2 پلس 1 جو ہے وہ 3 بنتا ہے، نا یہ ایک کو جتنا آپ اضافہ کرتے جائیں گے اتنے آپ کے عدد بنتے جائیں گے. بس جب عدد 4 تھا تو عدد چار میں آیا باہر سے کوئی چیز اضافہ کی تاکہ وہ پانچ بن گیا، یا نہ خود ایک عدد کو اضافہ کیا پانچ بن گیا؟ خود ایک عدد ہے کہ جو چار کو پانچ بنا رہا ہے. بس یہاں پر جو امتیاز حاصل ہو رہا ہے وہ کس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، عدد کے اندر یا غیر عدد کے اندر؟ عدد کے اندر. بس جو خصوصیت سبب بن رہی ہے چار اور پانچ کے درمیان وہ کیا ہے؟ عدد. چار اور پانچ مشترک کس کے اندر ہے؟ عدد. دونوں پر اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ عدد کا. دونوں عدد ہیں. بس عدد ہی ہے کہ جو ان کو مشترک بنا رہا ہے، جس کے اندر یہ مشترک ہو رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چار بھی عدد ہے اور پانچ بھی عدد ہے، بس مشترک ہیں تبھی آپ کہہ رہے ہیں چار اور پانچ عدد ہیں. اور یہ عدد ہی ہے کہ جو چار اور پانچ کو جدا کر رہا ہے، عدد کے علاوہ کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں آئی کہ آپ نے اضافہ کیا تو چار پانچ بن گیا، نا خود عدد آ کر چار کو پانچ بنا رہا ہے. بس یہاں پر عدد ہی ہے کہ جو مشترک ہے اور عدد ہی ہے کہ جو ممتاز کر رہا ہے، یعنی امتیاز کی وجہ بھی عدد اور اشتراک کی وجہ بھی عدد. جہاں پر اشتراک اور امتیاز ایک ہی چیز کے اندر پائے جاتے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشکیق خاصی. اور فلسفے میں یہ والی تشکیق مد نظر ہے. جی فلسفی ہے لیکن تشکیق خاصی سے یاد کیا جاتا ہے اس کو، ہے تشکیق فلسفی کی، وہ فلسفے میں ذکر ہوتی ہے، لیکن نام جو اس کو دیا جاتا ہے وہ تشکیق خاصی کا. بس جب تشکیق خاصی آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب عنوان فصل کے اندر آتے ہیں. دقت کرنا ہے آپ نے. فصل کا عنوان کیا تھا؟ کہ ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ. اب آپ تحلیل کریں اس کے اندر کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ خارج میں ایک ہی حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ وجود. لیکن یہ وجود کثیر بھی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ساتھ واحد بھی ہے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کثرت بھی ہو اور کیا بن جائے؟ واحد بھی بن جائے. کثرت وحدت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ ہم نے دکھایا آپ کو کہ جمع ہو سکتی ہے کہاں، کہ جہاں پر ایک حقیقت کے اندر تشکیق خاصی ہو. جہاں پر افتراق عین اشتراق ہو وہاں پر کثرت عین وحدت ہو سکتی ہے. پس یہ معنی ہے الوحدت عین الکثرہ والکثرت عین الوحدہ. کثرت بھی حقیقی ہے اور وحدت بھی حقیقی ہے. خداوند متعال سے لے کر پست ترین وجود تک ایک ہی حقیقت ہے. کیا؟ وجود. لیکن آیا نعوذ باللہ اس کا معنی یہ بن گیا کہ تمام حقائق خدا کے برابر ہو گئے، یا خدا جو ہے نعوذ باللہ پست ہو گیا؟ نعوذ باللہ. نہیں، یہ تب لازم آتا کہ جب ہم تشکیک خاصی کے قائل نہ ہوتے، پھر آپ کہہ سکتے تھے بابا آپ وجود تعالی سے لے کر پست ترین وجود تک وحدت کے قائل ہو، پس یا خدا پست ہو گیا نعوذ باللہ، یا یہ پست مخلوق کیا بن گئی؟ خدا بن گئی. یہ تب ہوتا جب ہم تشکیک کے قائل نہ ہوتے، تشکیک کو ثابت نہ کر سکتے، تشکیک برہانی نہ ہو سکتی. لیکن جس طریقے سے قائل ہے فلسفہ کہ یہ پورے کا پورا جو جہان ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی وجود ہے، لیکن یہ وجود ذو مراتب ہے، یہ وجود اپنے اندر کثرت رکھتا ہے، یہ وجود اپنے اندر مراتب رکھتا ہے، اس حقیقت ہستی کا ایک مرتبہ لامتناہی ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے؟ متناہی. پس لازم نہیں آتا کہ خدا مخلوق بن جائے یا مخلوق خدا بن جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت ہستی جس طریقے سے واحد ہے کثیر بھی ہے، کیونکہ ذو مراتب ہے. تشکیک خاصی پائی جاتی ہے اس کے اندر. ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مرتبہ واجب کے اندر اور مرتبہ ممکن کے اندر امتیاز پایا جاتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ وجود کی وجہ سے. ہم وجود کے ذریعے جدا ہوتے ہیں خدا سے. کیوں؟ خدا کا وجود کیا ہے؟ لامتناہی. اور ہمارا وجود کیا ہے؟ متناہی. وجود میں اختلاف ہے، لیکن اشتراک اس معنی میں ہم رکھتے ہیں کہ خدا بھی ہستی ہے اور ہم بھی کیا ہیں؟ ہستی ہیں. ہم کیسے ہستی ہیں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں ہستی دی ہے تو ہم ہست ہوئے ہیں. نفخت فیہ من روحی، خدا نے ہستی دی ہے، اور وہ ہستی کس کی ہے؟ خدا کی. پس تشکیک وجود یہ سمجھانا چاہتا ہے ہمیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ جس طریقے سے کثیر نظر آتی ہے اسی طریقے سے یہ واحد بھی ہے. یعنی پورے کی پوری کائنات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت ذو مراتب ہے. جس طریقے سے عدد دو سے لے کر جتنے بھی آپ مرتبے اعداد کے بنا لیں یہ ایک ہی حقیقت ہے. آپ چاہے ایک ملیاردے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، 100 ملین کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ بھی عدد ہے، اور 2 کے اوپر ہاتھ رکھ دیں وہ بھی کیا ہے؟ عدد ہے. آیا 100 ملین 2 بن گیا، یا 2 جو ہے وہ 100 ملین بن گیا؟ نہیں، ہے ایک ہی حقیقت، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے اندر مراتب رکھتی ہے. بس کوئی آ کر یہ اعتراض نہ کرے کہ فلسفہ جو ہے وہ وحدت الوجود کا اس معنی میں قائل ہے کہ تمام ہستی خدا ہے. یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ ذو مراتب ہے. یہ جس طریقے سے عدد 2 عدد 100 نہیں بن سکتا، اور عدد 100 عدد 2 نہیں بن سکتا حالانکہ ایک ہی حقیقت ہے، اسی طریقے سے خداوند متعال کا وجود کبھی بھی ممکن نہیں بن سکتا، اور اسی طریقے سے ممکن کبھی واجب نہیں بن سکتا. پورے کی پوری ہستی واحد ہے، لیکن تشکیکی حالت میں، کثرت بھی حقیقی اور وحدت بھی حقیقی. بات واضح ہوئی ہے؟
کوئی سوال ہے تو عرض کریں، کیونکہ بات تھوڑی احساس ہے جیسے، اب اللہ کرے سب کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ فلسفہ اور عرفان میں یہی کہتے ہیں کہ اگر استعداد ہے تو آئیں، تو کچھ پلے پڑے گا، اگر نہیں ہے آئیں گے تو پھر نہ یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا سب سے زیادہ. جو مخالف بنے ہیں فلسفے کے، ان کی اکثر کی وجہ یہ ہے، میں سب پہ حکم نہیں لگاتا، اکثر مخالفین کی وجہ یہ ہے فلسفہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. مثلا جس کو تشکیک خاصی سمجھ میں نہ آئے، وہ حق رکھتا ہے کہے کہ تمام کے تمام مخلوقات جو ہے وہ خالق ہے، مثلا خدا ہے، مثلا فلسفہ قائل ہے کس کا؟ وعد الوجود کا، یعنی کہ امران سب خالق ہیں، سب جو ہیں وہ خدا ہیں.
اور مثال اس کی دے سکتے ہیں عدد کے علاوہ؟
یہ بہترین مثال ہے، ایک عرفی مثال ہے جو کتاب میں آئی ہے. کتاب نے کس کی مثال دی ہے؟ نور کی. ایک آپ کے پاس ہے 100 پاور کا بلب، ایک آپ کے پاس ہے 1000 پاور کا بلب، اور ایک آپ لے لیں مثلا جو فلڈ لائٹ ہے جو میچ ہوتے ہیں مثلا، اور ایک ہے آپ کے پاس سورج کا نور. ان سب کو دیکھیں آپ، تحلیل کریں آ کر. 100 پاور کا بلب 1000 پاور سے اور سورج سے جدا جو ہو رہا ہے، کس چیز کے اندر ہے؟ نور کے علاوہ کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے اس کے اندر کہ آپ کہیں یہ نور ہے، اب اس کے ساتھ اگر فلانی چیز ملا دی جائے تو یہ 1000 پاور بنے گا، اگر اس کے ساتھ فلانی چیز ملا دی جائے تو وہ مثلا فلڈ لائٹ والی پاور بن جائے گا، اگر فلانی چیز ملائیں تو وہ سورج والی نور بن جائے گا. نو، نور اگر نور کے ساتھ اضافہ ہو جائے تو شدت آتی ہے، یعنی نور موجب ہے شدت کا اور ضعف کا. افتراق پس کس کے اندر ہے؟ نور کے اندر. نور موجب بن رہا ہے کہ 100 1000 سے جدا ہو جائے، 1000 جو ہے وہ 2000 سے جدا، اور یہ جو پاور بنائے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے، اس سے جدا ہونا نور کے اندر ہے. پس نور موجب ہے جدائی کا. آیا آپ بلب کو نور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سورج کی روشنی کو نور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب پر نور کا اطلاق ہوتا ہے. بس مشترک ہیں کس کے اندر؟ حقیقت نور میں. بس نور کے اندر ہی مشترک ہیں، اور نور کے ذریعے ہی کیا ہو رہے ہیں؟ جدا ہو رہے ہیں. اور اس سے لازمہ یہ نہیں آ رہا کہ چونکہ 100 پاور کا نور جو ہے، 1000 پاور کا نور جو ہے، یہ ایک ہی حقیقت کا ہے، بس 100 1000 ہو گیا اور 1000 100 ہو گیا. نا، 100 100 اپنے مرتبے میں رہتا ہے، 1000 پاور 1000 اپنے مرتبے میں رہتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں، کبھی ان کے درمیان خلط نہیں ہوتا، لیکن مشترک ہیں ایک حقیقت کے اندر، اور اسی حقیقت کے اندر کیا ہیں؟ جدا ہیں.
یہ پھر عدد کی جو مثال دی، مثلا نور کی دے رہے ہیں، پھر ہم سب سے اعلیٰ یا سب سے یعنی بڑا عدد اسی کو کہیں گے جس کی قیمت زیادہ ہو.
ہاں
ٹھیک ہے. اسی طرح پھر وجود میں بھی اسی
وجود
طرح
میں وجود میں اعلیٰ ترین مرتبہ کس کا ہے؟ خدا کا.
یعنی ہم پھر جس مرتبے تک پہنچے کہ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اسی کو ہم خدا کا نام دیں گے.
ہاں، یعنی ہم کس کو خدا مانتے ہیں؟ جو وجود کے اندر اعلی المراتب ہو. اعلی المراتب خداوند متعال ہے، جتنے بھی اس سے نیچے مراتب ہیں وہ مخلوق خدا ہیں. اسی وجہ سے اعلی المراتب کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. کمال مطلق جو کہا جاتا ہے یا مطلق الکمال کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ خداوند متعال، ہم بھی علم رکھتے ہیں، خدا بھی علم رکھتا ہے. اب یہاں سے وہ تشکیک بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ مطلب ہے ہم بھی علم رکھتے ہیں، خدا بھی علم رکھتا ہے، لیکن خدا کا جو کمال ہے وہ لامتناہی ہے، اور ہمارا کمال کیا ہے؟
جز کا کوئی تھوڑا سا فرق
کیسے
وضاحت کر دیں؟ مثلا مراتب میں ہم ہیں، ہم پسترین درجے پہ ہیں خدا کی نسبت، ہمارا وجود ہے، لیکن آیا یہ جز خدا نہیں کہلائے گا؟
نہ، جز خدا نہیں ہوگا، یہ
جز اور کل کا رابطہ نہیں ہے یہاں پہ. کیوں ہم آگے جا کر پڑھیں گے ایک فصل آئے گی کہ ان حقیقت الوجود بسیطتن غیر مرکبتن, کہ وجود کیا ہے بسیط ہے مرکب نہیں ہے. جز و کل کی بات تب آئے گی کہ جب آپ قائل ہو جائیں کہ یہ جو حقیقت خارج میں ہے یہ مرکب ہے, پھر آپ کہیں گے کہ یہ جز ہے اس کا اور یہ کل ہے اس کا. لیکن جب آپ برہان اور استدلال کے ساتھ یہ بات ثابت کر دیں گے کہ یہ حقیقت وجود جو خارج کے اندر ہے یہ کیا ہے, یہ مرکب ہے نہ بسیط ہے نہ کہ مرکب, تو پھر یہ رابطہ نہیں بنے گا. مطلب یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے.
کچھ تفصیل باقی
ہے, ابھی فلسفہ شروع ہوا ہے, ابھی آپ نے ایک فصل پڑھی ہے فلسفے
کی.
تشکیک کے ساتھ مرتبط بعض باتیں آئیں گی, لیکن خود تشکیک کیا وہ تو یہی ذکر ہوگی, اس کے علاوہ اور جگہ نہیں ہے. لیکن یہ جو سوال ہے اس کا جواب وہ وہاں پر آئے گا تفصیلا, لیکن اس مطلب کو یہیں پہ سمجھ لیں گے تشکیک کہتے کس کو ہیں. بس مطلب واضح ہوا, یہ تشکیک تھی. اب دیکھتے ہیں تھوڑا متن پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے درس میں جو مطلب رہ گئے اس کو عرض کریں گے. اختلف القائلون بأصالة الوجود, کہتے ہیں کہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اصالت الوجودی ہیں, جنہوں نے وجود کو مان لیا ہے, لیکن یہ قائلین بأصالة الوجود مختلف ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں, فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقه واحده مشككه, ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جو حقیقت خارج میں ہے بنا میں وجود, یہ واحد بھی ہے اور کیا ہے مشکک بھی ہے. وهو المنسوب الى الفهلويين من حكماء الفورس, ایران کے قدیمی ترین جو فیلسوف ہیں ان کو فہلویون کہتے تھے, کہتے ہیں کہ یہ قول ان کی طرف منسوب ہے. فالوجود عندهم, یہ جو حقیقت واحدہ مشککہ کے قائل تھے ان کے نزدیک وجود کی کیا حقیقت ہے, کہتے ہیں لکونہی ظاہرن بذاتے, چونکہ یہ وجود ذاتی طور پر بھی ظاہر ہے, مظہرن لغیرہی, اور اپنے غیر کو بھی کیا ہے ظاہر کرنے والا ہے, من الماہیات, کن کو ظاہر کرتا ہے ماہیات کو, انسان, ماہیت انسان کب ظاہر ہوگی ظہور پیدا کرے گی وجود میں آئے گی, کہ جب یہ وجود ملے گا اس کو, درست ہے. پس وجود ظاہر بے ذات ہی ہے, کیونکہ اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ظاہر ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا شیخ اشراق کے جواب میں کہ تمام چیزیں اس وجود کے ذریعے موجود ہیں, لیکن یہ خود کس کے ذریعے موجود ہے, بے ذات ہی, نمک کی نمکینی کی طرح جناب وہ ذاتی ہے, یہ بھی اسی طریقے سے یہ بات وہی کہہ رہے ہیں, وجود ظاہر بے ذات ہی ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے مظہر لے گئے رہی بھی ہے, دوسروں کو بھی غیر کو بھی کیا ہے ظاہر کرنے والا ہے. مثال دیتے ہیں, کنور الحسی الذی ہو ظاہر بے ذات ہی مظہر لے گئے رہی من الاجسام, جس طرح کے نور کو اگر دیکھیں نور اپنی ذات میں ظاہر ہے, کوئی اور چیز آ کر نہیں اس کو ظاہر بناتی, وہ خود ظاہر ہے, لیکن یہ موجب بنتا ہے کہ وہ اجسام جو تاریکی میں ہیں ان کو بھی کیا کر دے ظاہر کر دے, نور منور کر دے. من الاجسام الکثیفت للابصار, یعنی وہ اجسام کے جو ابصار کے لیے کثیف ہیں, یعنی لطیف اور کثیف کے مقابلے میں, کیسے ہمارے اجسام کثیف ہیں, ہوا کا جسم کیا ہے لطیف ہے جو نظر نہیں آتا. بس نور کس کو منور کرے گا, اجسام کثیفہ کو کرے گا, کیونکہ ہوا کو تو آپ نور میں نہیں دیکھ سکتے, ہوا جو ہے وہ جس میں لطیف رکھتا ہے. اب یہاں سے تشکیک کو سمجھانا چاہتے ہیں جو آپ کو تفصیل عرض کر دیا اور نور ہی کے ذریعے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں فکما ان نور الحسی نون واحد, نور حسی یعنی یہ جو بلب کی صورت میں, سورج کی کرنوں کی صورت میں, چاند کی روشنی کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں, یہ نور حسی نوع واحد ہے. حقیقت ہو, اس کی حقیقت کیا ہے, انہ ظاہر بذات, خود تو ظاہر ہے, مظہر لغیر, دوسروں کے لیے بھی کیا ہے مظہر ہے. حاضر کہتے ہیں یہ جو معنی ہم نے نور کا کیا ہے کہ جو ظاہر بذات ہو اور مظہر لغیرے ہو، یہ جو نور کا ہم نے معنی کیا ہے یہ ہاذ المعنی متحقق فی جمیع مراتب الاشعت والاضلاع، یہ معنی تمام نور کے مراتب پر صدق کرے گا. آپ 100 پاور کے بلب کو نگاہ میں رکھیں، 0 پاور کے بلب کو نگاہ میں رکھیں، اس کے نور پر یہ تعریف صدق کرے گی کہ ظاہر بے ذاتے و مظہر لغیرے، بس حقیقت ایک ہے. ھذا المعنی متحقق فی جمیع مراتب الاشعاء، اشعاء یعنی شعائیں، والاضلاع یعنی وہ جو سائے ہیں، علی کثرتہا واختلافہا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ درست ہے کہ ایک حقیقت تمام موارد پر صدق کر رہی ہے، لیکن پھر بھی علی کثرتہا و اختلافہا، کثرت اور اختلاف پر باقی رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک معنی تمام مراتب پر صدق کر رہا ہے تو مراتب سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، نہ، مراتب مرتبہ مراتب اپنے مرتبے میں رہے گا، لیکن معنی اس حقیقت کا ایک ہی شمار ہوگا. فَالنُّورُ الشَّدِيدُ شَدِيدٌ فِي نُورِيَتِ، اگر نور شدید کے اندر شدت آئی ہے تو اس کی نوریت کے اندر شدت آئی ہے. اللتی یشارک فیہا النور الضعیف، یہ جو نوریت ہے اس کے اندر کون شریک ہے؟ نور ضعیف. یعنی 100 پاور کا بلب اور 1000 پاور کا بلب مشترک ہیں کس کے اندر؟ نورانیت کے اندر. وَالنُّورُ الضَّعِيفُ ضَعِيفٌ فِي نُورِيَتِهِ، اور نور ضعیف اگر ضعیف ہو رہا ہے تو اس کی نورانیت ضعیف ہو رہی ہے. اللتی، وہ نورانیت کے، یشارک فیہا النور شدید، نور ضعیف مشارک ہے اس نورانیت کے اندر کس کے ساتھ؟ نور شدید کے ساتھ. فلیست شدت الشدید منہ جزءً مقومًا للنور نوریہ حتی یخرج الضعیف منہ، کہتے ہیں ایسا تصور کبھی نہیں کرنا. کیا دیکھیں، دقت کریں اس عبارت کو، میں تھوڑا خارج سے بیان کر دوں مطلب واضح ہو جائے گا. کوئی مثلا آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نور سے ہٹ کر بھی ایک چیز اضافہ ہوتی ہے تو نور شدید بنتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مثلا نور پلس شدت یہ مساوی ہے کس سے؟ النور الشدید سے. یعنی نور اور شدت یہ آپس میں ملیں گے تو کیا تشکیل پائے گا؟ نور شدید تشکیل پائے گا. کہتے ہیں یہ تصور نہ کرو کہ نور شدید اس طریقے سے بنتا ہے کہ شدت جزء مقوم بنے. جزء مقوم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا جز کے جو ایک ذات کو بناتا ہے، ذات کو تشکیل دیتا ہے. جیسے ناطق جزء مقوم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی انسانیت کو بنانے میں اس کا کردار ہے، اس لیے اس کو جزء مقوم کہتے ہیں. ناطق کو کہتے ہیں شدت نور شدید کے لیے جزء مقوم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نور شدید کے اندر شدت جو ہے وہ جزء مقوم ہے، اس کا، اس کی ذات کو تشکیل دینے کے لیے شدت اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی ذات میں شامل ہے اس کے، پھر نور ضعیف کو نور کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ چکے ہو کہ شدت جزء مقوم ہے کس کے لیے؟ نور کے لیے. جب شدت جزء مقوم بن جائے، جزء ذاتی بن جائے نور کے لیے، تو پھر فقط نور شدید نور کہلائے گا، نور ضعیف کو پھر نور نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں حیوانیت کے ساتھ جب ناطقیت ملتی ہے تو آپ اس کو انسان کہتے ہیں، آپ مطلق حیوانیت کو انسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ جزء مقوم اس کا ناطق موجود نہیں ہے اس کے اندر، لہذا اس کو انسان نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے یہاں بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تصور نہیں کرنا کہ نور شدید کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے اور ایک شدید ہونا ہے، تب یہ نور شدید بنتا ہے اور یہ شدت جو ہے اس کا جزء مقوم ہے. کیونکہ اگر یہ کہہ دیا آپ نے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نور ضعیف پس نور نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں. فلیست شدت الشدید منہ جزءا مقوما للنوریا، ایسا نہیں ہے کہ شدید کی شدت جو ہے نور کی، یعنی من ہو نور کی طرف جا رہی ہے، نور شدید جو ہے اس کی شدت کیا ہو، جزء مقوما للنوریہ، کہ وہ کیا بنے، جزء مقوم، جزء ذاتی بنے نور کے لیے، حتی یخرج الضعیف منه، تاکہ آپ اس کام کے ذریعے کیا کر دیں، نور ضعیف کو خارج کر دیں. کہتے ہیں یہ بھی صورتحال نہیں بنتی، ولا ارضا خارجا عن الحقیقہ، اور نہ ہی شدت جو ہے وہ عرض بنے گی. وَلَيْسَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ قَادِحًا فِي نُورِيَتِهِ، اب کہتے ہیں یہ تو میں نے شدید میں کہا تھا، اسی طریقے سے اب ضعف میں آ جائے. آیا ضعف نور کی نورانیت کو ختم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں، نور نور رہے گا. پس لَيْسَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ قَادِحًا فِي نُورِيَتِهِ، ضعف نور ضعیف کے اندر جو ضعف آتا ہے وہ اس کی نورانیت کو ختم نہیں کرتا. ولا انہ مرکب من النور والظلم، اور نہ ہی یہ نور ضعیف جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے نور اور تاریکی سے، یعنی اگر نور کے ساتھ تاریکی کو ملا دیا جائے تو نور ضعیف بنے گا، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ لے کونہا، کیونکہ ظلمت نور کے ساتھ مرکب ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ نور امر وجودی ہے، وجود رکھتا ہے، لیکن ظلمت کیا ہے، لے کونہ امرن عدمیا، جہاں نور نہ ہو وہاں ظلمت ہوتی ہے، وہاں تاریکی ہوتی ہے. پس نور ظلمت جو ہے وہ کیا ہے، امر عدمیا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو ہے جو امر وجودی ہو وہ مرکب بن جائے وجود اور عدم سے، یہ نہیں ہو سکتا. بس ضعف جو ہے وہ ترکیب مرکب ہونے کا سبب نہیں بنتا. بل شدت الشدید فی اصل النوریہ، اگر شدت پائی جاتی ہے تو وہ بھی نورانیت کے اندر ہے، نور شدید ہو رہا ہے. وَقَذَا ضعف الضعیف، اسی طریقے سے اگر نور ضعیف ہو رہا ہے تو وہ بھی نور کی وجہ سے ضعیف ہو رہا ہے، نور کے اندر ضعف آ رہا ہے، نہ یہ کہ نور کے علاوہ کوئی اور چیز اضافہ ہو کر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ضعف پیدا ہو رہا ہے. فَلِلنُّورِ عَرَضٌ عَرِيضٌ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، یہ انشاءاللہ تھوڑی سی توضیح کی ضرورت ہے یہاں پر، اس کو بعد میں عرض کرتے ہیں. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.